الحمد لله على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے تو میں اس چیز پہ معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے وقت تبدیل کیا تھا. خیال یہ تھا کہ اس صورت میں کچھ لوگوں کو بھی سہولت ہو جائے گی اور کچھ تھوڑا سا ٹائم مجھے بھی مل جائے گا کہ میں کم از کم ہفتے میں 3 یا 4 گھنٹے اپنی فیملی کے ساتھ گزار لوں. لیکن اس سے تجربے نے سکھایا کہ وہ کچھ بات چل نہیں پائی, تو ہمیں دوبارہ سے اسی پرانے ٹائم پہ شفٹ کرنا پڑا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کو جو زحمت ہوئی ہے اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. ہماری جو گفتگو ہوتی رہی ماضی میں, باقی باتوں کا تو مجھے اندازہ نہیں کہ آپ حضرات کی اس سے دلچسپی کیا تھی, لیکن جو فیڈ بیک مجھے ملا اس میں یہ تھا کہ وہ جو گفتگو کے دوران ایک وظیفے کا ذکر میں نے چھیڑ دیا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا, وہ سینٹر آف اٹینشن رہا تقریباً سبھی لوگوں کا, اور اس سلسلے میں بے تحاشا سوالات لوگوں نے پوچھے جو ان کی دلچسپی کو بھی ظاہر کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ظاہر ہوئی کہ ہم لوگ اصل میں تصوف کو ابھی تک وظائفی کا ایک مجموعہ سمجھے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف کو ہم دنیاوی مسائل کے حل کے لیے ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ بات ہمارے شعور میں نہیں تو لاشعور میں ضرور ہے. میں بارہا یہ آپ سے گزارش کرتا رہا کہ جب تک کہ ہم تصوف اور روحانیت کے بارے میں اپنے ذہن کو یہ کلیئر نہیں کرتے کہ اس سے ہم کوئی فائدہ حاصل کریں گے, اس وقت تک روحانیت حاصل ہو نہیں سکتی. درویشوں کا کہنا تو یہ ہے کہ خود رب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر ہم رب کو اس لیے یاد کریں اور اس کے قریب اس لیے ہونا چاہیں کہ ہمیں اس سے کچھ فوائد حاصل ہو جائیں گے دنیاوی, تو وہ پھر قربت کبھی نہیں ملتی. اگر ہم علم کے انتظار میں ہوں کہ آج ہمیں کتنا علم ملا, کل کتنا ملا, ہمیں 3 سال ہو گئے علم کی راہ پہ چلتے ہوئے, تو اس عرصے میں ہمیں کتنا علم حاصل ہو گیا, پھر وہ علم کبھی حاصل نہیں ہو. جہاں ہم نے کسی چیز کا انتظار شروع کیا پھر وہ چیز کبھی آئی نہیں روحانیت کی راہ میں. چہ جائے کہ ہم اس علم کو دنیا کے حصول کے لیے استعمال کرنے کے انتظار میں بیٹھ جائیں اور ہمارا بنیادی مقصد ہی یہ ہو علم حاصل کرنے کا کہ اس سے دنیاوی ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کچھ لوگوں نے بسم اللہ کا وظیفہ پڑھنا بھی شروع کر دیا, اور جیسے میں توقع کر رہا تھا اس کا کچھ حاصل نہیں ہوا انہیں. یہ میری توقع کے عین مطابق تھی بات, کیونکہ جس چیز کو ہم نظر انداز کر گئے وہ یہ تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظیفے کے ساتھ کچھ بنیادی شرائط تھیں. ایک شرط تو یہ تھی کہ انسان سیلف لیس ہو جائے, دوسری چیز یہ تھی کہ ہم لوگ پیشتر اس کے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بطور وظیفہ پڑھنا شروع کریں, ہم دوسرے کی ضروریات کو, اس کی خواہشات کو, اس کے آرام کو, اپنی ضروریات, اپنی خواہشات اور اپنے آرام پر ترجیح دینا شروع کر دیں. تیسری شرط یہ تھی کہ ہم ہر اس آدمی کو اس کے قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیں جس سے ہمیں کل بھی تکلیف پہنچنے والی ہے. آنے والے کل میں جس شخص نے ہمیں دکھ دینا ہے اس کو آج ہی ہم معاف کر دیں. اب ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب کو یہ ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا, ہم کوئی عالم الغیب ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ اس آدمی نے ہمیں کل تکلیف دینی ہے اس کو آج ہم معاف کر دیں. تو یہ میں محاورتاً بات کر رہا ہوں, कि जिसने आपको कल दुख देना है उसको आज ही आप माफ कर दीजिए। मतलब यह है कि जो ही किसी शख्स से तकलीफ पहुंचे अपने आप को समझा दें हम कि अल्लाह का बंदा है, इससे गलती हो गई, ये गलती मुझसे भी हो सकती है और मालूम नहीं कितनी बार हो चुकी हो और लोगों ने भी तो मुझे माफ किया तो मैं इसे क्यों ना माफ कर दूं। तो बगैर कोई गिला शिकवा किए, बगैर कोई किसी से शिकायत किए उसे हम दिल ही में माफ कर दें और उससे पहले किसी खंदा पेशानी से मिलते रहें। चौथी शर्त उसमें जिसको हम सही लफ्ज है कि प्री कंडीशन इस वजीफे की ये थी कि हम दुनियावी माल वजर की मोहब्बत अपने दिल से निकाल दें। और इसको मैंने इस तरह से बयान करने की कोशिश की थी कि हम ये समझें कि अल्लाह ने जो कुछ हमें अता फरमाया है ये मेरा नहीं है, जो कुछ मैंने मेहनत से कमाया ये मेरा नहीं है, ये परवरदिगार की अता है, इस पर मेरा सिर्फ इतना हक है जिससे मेरी और मेरे खानदान की जायज जरूरियात पूरी हो जाएं और बाकी जो बच रहा वो मेरा नहीं, ये दूसरों का है और हकदार को उसका हक जितनी जल्दी हो पहुंचा दिया जाए। जब हम इन प्री कंडीशंस को पूरा कर लेते हैं और फिर हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का वजीफा पढ़ते हैं तो उसके असरात बिल्कुल वही मुरतब होंगे जिनका जिक्र हमारी गुज़श्ता नशिस्तों में होता रहा। अब ये तो प्री कंडीशंस की बात है, फिर इसके पढ़ने के असलूब की बात एक और है जिसको मैं शायद उस वक्त बयान करना मेरे जहन से निकल गया, मैं बयान नहीं कर सका था, लेकिन जब लोगों का फीडबैक आया, मुझसे डिस्कस करते रहे लोग, तो मुझे ख्याल हुआ कि मैं इसके पढ़ने के असलूब को बयान नहीं कर सका, मुझे बयान कर देना चाहिए था। किस असलूब से पढ़ा जाए इसको मुझ जैसा कम इल्म और तही दामन शख्स मुख्तसर अल्फाज में तो शायद बयान न कर सके, लेकिन मैं इसे एक मिसाल से वाजे कर देता हूं। इबादत का एक असलूब है बिल्कुल उसी तरह जैसे हम एक मकान बनाना शुरू करते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं। अब उस बिल्डिंग के अंदर मजदूर भी एक रोल प्ले कर रहा है जो सर पर ईंटें उठा के ले जा रहा है, उसका रोल भी है मकान और बिल्डिंग के बनने में। जो मेसन है राज, उसका भी एक रोल है बिल्डिंग के बनाने में, और आर्किटेक्ट जिसने उस बिल्डिंग का डिजाइन तैयार किया है उसका भी एक रोल है उस बिल्डिंग के बनाने में। तीनों का रोल अहम है, इन तीनों में से एक भी आदमी अगर मिसिंग होगा तो बिल्डिंग बन नहीं पाएगी। लेकिन क्या अजीब इत्तफाक है कि आज के जमाने में जो ईंटें उठाने वाला मजदूर है वो शायद 250-300 रुपया रोज लेता है, मेसन 1000 रुपया रोज लेता है और आर्किटेक्ट बेतहाशा फीस चार्ज करता। जबकि अगर हम ये जरा बनजर गौर देखें, गहराई से देखें इसको, तो जो सर पर ईंटें उठा के 3-3 मंजिलें इम्प्रोवाइज्ड रैंप पर अपनी जिंदगी का रिस्क लेके चढ़ रहा है, क्योंकि वो तो तख्ते रख के उसको स्लांटिंग एंगल पर 45 के एंगल पर उसके अंदर हम छोटी छोटी पट्टियां रख के स्टेप्स बना लेते हैं, वो इम्प्रोवाइज्ड स्टेप्स होते हैं, वो बेचारा सर के ऊपर कई ईंटें उठाए हुए है और उन तख्तों पर पांव रख के ऊपर चढ़ रहा होता है, जरा सा पांव अगर स्लिप कर जाए तो नीचे गिरेगा, उसका गरीब का बचेगा कुछ नहीं, अपनी जिंदगी को रिस्क किए हुए है और सर पर बोझ उठाए हुए है, उसको हम 250-300 रुपया रोज दे रहे हैं। जो मेसन है राज है वो धूप से बचने के लिए सर पर कपड़ा लपेट के तख्ते के ऊपर चढ़ के बैठा है, जो उसने स्कैफोल्डिंग बनाई हुई है, इसको शायद पंजाबी में गो कहते हैं, स्कैफोल्डिंग के ऊपर बैठा, ईंटें उसके पास पहुंचती हैं, दूसरा मजदूर सर पर सीमेंट और रेत का آمیزہ جو ہے وہ اسے پہنچاتا ہے، مارٹر جسے کہتے ہیں انگریزی میں، مارٹر پہنچاتا ہے اوپر، ان کی لائی ہوئی چیزوں کو اٹھاتا ہے اور اس سے اینٹیں جڑ دیتا ہے. اس کے برعکس آرکیٹیکٹ ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں بیٹھا ہے اور بہترین ڈیزائن ہوئے ہوئے، بہترین طریقے سے بنا ہوا، اعلی فنش کا اس نے ڈرائنگ بورڈ ایک رکھا ہے جس پر ڈرائنگ مشین لگی ہے، اس سے اس نے صرف ہاتھ سے پینسل گھسائی ہے اور کاغذ پر ایک ڈیزائن بنایا ہے، وہ دے دیا، اور وہ ٹوٹل کاسٹ آف دی بلڈنگ کے منیمم 2% آپ سے چارج کر رہا ہے صرف ڈیزائن بنا کے دینے کا، کیونکہ ہیوی اماؤنٹ ہے. تو یہ کیا ہے کہ ایک شخص نے سب سے کم محنت کی ہے اور اس کا معاوضہ سب سے زیادہ ہے، دوسرے نے اس سے ذرا زیادہ محنت کی ہے لیکن اس کا معاوضہ اس سے کم ہے، اور تیسرے نے سب سے زیادہ محنت کی ہے، معاوضہ سب سے کم لیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مزدور سر پہ اینٹیں اٹھا کے لیے جا رہا ہے، انتہائی مشقت سے کام کر رہا ہے، وہ کسی کا صرف کہا مان رہا ہے، جو اسے کہا گیا ہے اسے میکینیکل عمل کے ذریعے سے ایک مشین کی طرح وہ تختے کے اوپر اینٹیں جماتا ہے، اسے سر پہ رکھتا ہے، پھٹے کے اوپر چڑھ کے جہاں میسن نے اسے کہا وہاں وہ اینٹیں رکھ دیتا، پھر نیچے اتر آتا ہے، دوبارہ اینٹیں اٹھاتا ہے، اوپر چڑھا دیتا، پورا دن اس عمل میں گزار دیتا ہے. اس کے اندر نہ تو اس نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا ہے، نہ کوئی مہارت استعمال اپنی کی ہے، صرف ایک حکم کو مانا ہے اس نے اور بتائے ہوئے طریقے پر وہ اینٹیں اٹھا اٹھا کے اوپر پہنچاتا رہا. نتیجہ یہ ہوا کہ اسی نسبت سے اسے معاوضہ 250-300 روپیز پر ڈے کے حساب سے پے کر دیا گیا. اس کے برعکس راج نے، میسن نے اپنے سے بڑوں سے اینٹ کو اپنی جگہ پر جمانے کا فن سیکھا ہے. اس نے دیوار کس طرح سیدھی رکھی جائے گی اس کا فن سیکھا ہے، دونوں اینٹوں کے درمیان مارٹر کی کتنی موٹی تہ جمائی جائے گی، جو کچھ اس کے ذہن میں ہے، جو کچھ اس نے سیکھا تھا، اس کو وہ استعمال کر رہا ہے. در حقیقت وہ دو چیزوں سے کام لے رہا ہے، ہاتھ اور ذہن. تو یوں دیوار بالکل سیدھی بن رہی ہے، خوبصورتی سے بن رہی ہے، مضبوط بن رہی ہے. آرکیٹیکٹ نے نہ صرف ڈیزائننگ کا علم سیکھا ہے اور اس سیکھے ہوئے علم کو اپلائی کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے کام بھی کر رہا ہے، لائنیں کھینچ رہا ہے، ہر لائن اپنی جگہ پر رکھ کے ڈیزائن بن رہا ہے، کیونکہ لائنیں جب تک اپنے مخصوص پوزیشنز پہ نہیں ہوں گی ڈیزائن نہیں ہوگا. تو اس کا ہاتھ ٹرینڈ ہے لائنوں کو اپنی جگہ پر رکھنے کا، علم سیکھا ہے کہ کون سی لائن کیسی لگے گی، کون سی قوس کیسی لگے گی، کون سا دائرہ کیسے کھینچا جائے گا، اینگلز کیسے رکھے جائیں گے، وہ وہاں اس پر مائنڈ بھی اپلائی کر رہا ہے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ وہ اپنی ایستھیٹک سینس استعمال کر رہا ہے، دوسرے لفظوں میں وہ دل کو استعمال کر رہا ہے کہ اس کے اندر اس کا ذوق جھلکتا ہے جو ڈیزائن اس نے بنایا ہے. تو یہاں پر تین چیزیں استعمال کر رہا ہے وہ، اپنے ہاتھ کی مہارت، ذہن کی ٹریننگ اور دل کا ذوق. ان تین چیزوں کو استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں ایک ڈیزائن ابھر کر کاغذ پر آیا جسے ہر آدمی نے پسند کیا، جس کے اندر ایک کمفرٹیبل لیونگ ہو سکتی ہے، ہوادار مکان بن جائے گا، اس موسم کو سوٹ کرتا ہوا مکان جس علاقے میں اسے بننا ہے، اس علاقے میں اگر زلزلے آتے ہیں تو اس کو وسٹینڈ کرتی ہوئی دیواریں کھڑی کی ہیں اس نے، اگر اس علاقے میں ہوا کے طوفان آتے ہیں تو ان ہواؤں کا مقابلہ کرنے کے مطابق اس نے سٹرکچر بنایا جو اتنا مضبوط ہو کہ اس شدت کی ہواؤں کا مقابلہ کر لے. وہ اس وجہ سے اس کو معاوضہ سب سے دیا گیا، کیونکہ اس نے اپنی تینوں چیزیں استعمال کی ہیں، ہاتھ، ذہن اور دل. عبادت کے اندر بھی بینے ہی یہی کچھ ہے. جب ہم جانواز پر بیٹھ کر ایک روٹین کے طور پر ایک مکینیکل عمل کے تحت تسبیح رولتے ہیں، تسبیح کے دانے چلاتے ہیں، دل ہمارا کہیں ہے، ذہن کہیں ہے، ہاتھ ہمارے تسبیح رول رہے ہیں، تو ہم اس مزدور کی، اینٹیں اٹھانے والے مزدور کی طرح سے مزدوری کر رہے ہیں، تو اس کا معاوضہ ہمیں ثواب کی صورت میں ملتا ہے کہ ہم اللہ کا نام جپ رہے ہیں، تو ہمیں صرف اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. جب ہم وہی کلام، وہی اسم الہی ایک نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، توجہ لگا کے پڑھتے ہیں، تو یوں ہم اپنا مائنڈ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ ہمارے تسبیح رولتے ہیں اور ذہن ادھر متوجہ ہے، تو اس کا معاوضہ اس کے مطابق دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی کسی کو اللہ توفیق بخش دے اور وہ تسبیح بھی رولے، اس کے ہاتھ بھی کام کر رہے ہوں، اس کو سمجھ بھی رہا ہو جو وہ پڑھ رہا ہے، وہ ادھر کو متوجہ بھی ہو جس کا نام پکار رہا ہے، اور ذوق و شوق بھی ہو، یعنی اس کا دل بھی اس میں شامل ہو جائے، تو پھر آرکیٹیکٹ کی طرح تھوڑی محنت کے ساتھ معاوضہ بھی بے پناہ ہوتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہو یا کوئی اور، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ میرے تجربے میں آیا، ذاتی تجربے میں بھی اور مشاہدے میں بھی، کہ رب نے اسی پر نواز دیا کہ اٹھتے بیٹھتے بندہ کہہ رہا ہے پوری توجہ کے ساتھ، اور ابا کتنے ہیں، او دھیان کر میرے ول کدھر ہے تو، اسی پر نواز دیا، اس پر نواز دیا کہ یا اللہ مدد کر دے، یا اللہ رحم کر، ایک اتنے سے جملے پر نوازا ہے اس نے. اس لیے کہ وہ دل سے صدا اٹھی ہے، انسان پوری طرح متوجہ تھا، دل سے بھی ذہن سے بھی رب کی طرف، یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ رحم کر دے، تو اس نے نواز دیا. انعام اس کا نہیں کہ آپ نے پڑھا کیا، انعام اس کا نہیں کہ آپ نے کتنی بار پڑھا، انعام اس کا بھی نہیں کہ آپ نے کس ٹائم پر پڑھا، انعام تو اس بات کا ہے کہ آپ نے کس درد سے اسے پکارا، انعام اس پر ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اگر آپ کو پورا فائدہ لینا ہے، تو اس کے لیے آپ کو دونوں ہی کام کرنے پڑیں گے. اس کی پری ریکویزٹس پوری کرنی ہوں گی، جو پانچوں کی پانچوں میں نے ڈیفائن کی، اور پھر اس کو ایک آرکیٹیکٹ کی طرح توجہ سے پڑھنا ہوگا، جیسے وہ ڈیزائن بناتے وقت اپنے پورے ذوق و شوق کو، اپنی مہارت کو اور اپنی کانسنٹریشن کو کام میں لا کے ایک خوبصورت ڈیزائن ڈیولپ کرتا ہے، اور یوں پیسہ بھی کماتا ہے، نام بھی کماتا ہے، شہرت بھی کماتا ہے. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ. کل ایک خط مجھے موصول ہوا پاکستان کے ایک شہر سے، مجھے تو یاد نہیں، لیکن ان صاحب نے لکھا تھا کہ کہیں 94-95 کے عشرے میں ان کی ہمشیرہ محترمہ کو کینسر ہو گیا تھا، تو شاید اپنی سسٹر کے ساتھ تشریف لایا کرتے تھے، تو یہاں تشریف لاتے لاتے دم کے قصوں میں خود ہی دم پخت ہو گئے کہ اس راہ پہ چلنے کا فیصلہ کر بیٹھے. کہیں مجھ سے ذکر کیا ہوگا، یہ علم کوئی میری میراث تو ہے نہیں، یہ تو سب کا حق ہے. یو کے میں بدھ مت کے لوگ بھی آتے ہیں میرے پاس، ان میں سے 3-4 لوگوں نے اس چیز کا خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اللہ کو اس انداز میں پکارنا چاہتے ہیں جس انداز میں ہم پکارتے ہیں مسلمان. ان کے صحیح الفاظ یہ تھے کہ ہم اس انداز میں پکارنا چاہتے ہیں جیسے تم پکارتے ہو. میں نے کہا جی ضرور پکاریے. اگر آپ کو یہ وہم ہے کہ رب تعالیٰ صرف اس پکار کا جواب دیتا ہے جس انداز میں ہم پکارتے ہیں، تو آپ ہمارے انداز میں پکار لیں. کہ مجھے تو ایسا کوئی وہم نہیں ہے، میں تو یہ جانتا ہوں کہ میرا رب اتنا وسیع القلب ہے کہ اس کو جیسے چاہو پکارو وہ جواب دے دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ خلوص ہو اس میں، وہ بھی ہمارے انداز میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. غالباً 3 یا 4 امریکی ہیں، ان کو رومن عربک میں نے جو انہوں نے پڑھنا تھا، مختلف صورتیں وہ رومن عربک میں لکھ دی، تو وہ اس کو پروناؤنس خالصتاً امریکی لہجے میں کرتے ہیں، جو مجھ کو تو بہت اچھا لگتا ہے. تو میرے ذہن میں ایسی ایک دن خیال آیا کہ اگر ان کا امریکی لہجے میں سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص پڑھنا مجھے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، بڑا اجنبی لہجہ ہے، بنتا ہے وہ، تو رب کو کتنا پسند آتا ہوگا یہ جس کا کلام ہے، وہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا ان لوگوں سے کہ ان کو آتا نہیں ہے عربی کو پڑھنا، پروناؤنس نہیں کر پا رہے، لیکن کس محبت اور خلوص سے اس کو پڑھتے ہیں، معلوم نہیں وہ کتنا ان سے خوش ہوگا۔ یہودی پڑھتے ہیں اللہ کے نام کو، وہ تو بعد میں پتہ چلا، میں مجھے اتفاق نہیں ہوا نہ زبور پڑھنے کا نہ تورہ، تو میں حیران تھا کہ مجھ سے دو یہودیوں نے اللہ کے ناموں کے بارے میں کہا، تو جو میں نے نام بتایا تو انہوں نے کچھ عجیب سا آگے سے اسے مجھے ٹرانسلیٹ کر کے بتایا کہ یہ تو ہمارے یہاں بھی ہے، تو میں تھوڑا حیران ہوا کہ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ جب نظر ڈالی دعا کے دوران بیٹھے بیٹھے تو پتہ لگا کہ زبور میں اللہ کے نام لکھے ہیں باقاعدہ، وہ اور بات ہے کہ ہم عربی میں پڑھتے ہیں، وہ اسی عبرانی میں پڑھتے ہیں، اللہ کے نام تھے اور وہی تھے جو ہم پڑھتے ہیں لیکن عبرانی میں، تو میں تو ان کو بھی پڑھنے کو دے دیتا ہوں کہ پڑھو، آپ کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، وہ سب کا رب ہے، ان کا بھی رب ہے جو اس کو مانتے ہی نہیں، وہ ان کا بھی رب ہے، تو بدھ ہیں جو پڑھتے ہیں اس کو، اب ان کو اللہ تعالی خوش ہو کے کیا انعام عطا فرماتا ہے، یہ اس کی اپنی ثواب دید ہے، اور اس کے تمام ریاکشنز رب کے وہ ہماری توقعات سے کہیں بڑھ کر ہوتے ہیں، میں اچھے ریاکشنز کی بات کر رہا ہوں، پلیزنٹ ریاکشنز، تو آپ اس کو صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کا وظیفہ کیا، اس کو جیسے چاہے پکار لیجئے، لیکن شرط یہ ہے کہ محبت سے اور خلوص کے ساتھ، وہ ایک بنیادی چیز ہے۔ تو ان صاحب نے کہیں مجھ سے پوچھا ہوگا تو میں نے کہہ دیا ہوگا کہ پڑھ لو، اس کے بعد میرے دماغ میں کیڑا کل بلایا اور میں نوکری چھوڑ کے انڈسٹری کی طرف نکل گیا، انڈسٹری سیٹ اپ کر لی اپنی، تو جو ہونا چاہیے تھا وہی ہوا کہ بربادی کو آواز دی میں نے، تو ان معاملات کے سلسلے میں میں اپنے معاملات نمٹانے کے لیے یو کے گیا، پھر وہیں رہ گیا 3 سال تک، آئی نہیں سکا پلٹ کے، ان صاحب نے لکھا کہ آپ تو انگلینڈ چلے گئے پھر طویل عرصے کے لیے، تو مجھے چونکہ گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا، ایک اور سلسلہ چشتیہ کے صاحب ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے، تو اب انہوں نے بڑا روتی ہوئی فریاد کی تھی کہ شاہ صاحب کیا اس راہ میں صرف مصائب ہی مصائب ہیں، صرف پریشانیاں ہی ہیں کیا، تو انہوں نے لکھا کہ میں تو ڈپریشن کا شکار ہو گیا، کالج میں لیکچرر ہوتا تھا، وہاں سے چھٹی ہو گئی کیونکہ میں ڈپریس رہتا تھا، تو اب موت کی دعائیں مانگتا ہوں، ان کو تو جو جواب دینا تھا میں نے کل لکھ دیا جواب، لیکن ان کا نام لیے بغیر میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مناسب نہیں کہ کسی کا ذکر ہو اس طرح، لیکن یہ علم سے متعلق بات ہے، تو میں صرف ان کے خط کا وہ حصہ جو علم سے متعلق ہے وہ میں ذکر کر رہا ہوں اس کا، ایسا نہیں ہے کہ یہاں صرف مصائب ہی مصائب ہیں، اس راہ میں پریشانیاں ہی پریشانیاں، یوں نہیں ہیں، مصائب اور پریشانیاں یوں در آتے ہیں، ہم اپنے تئیں یہ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں، سمہور دی ادر ایٹ دی بیک آف آر مائنڈ یہ غرض موجود رہتی ہے، اس کو کلیتن نکال پھینکنا عام طور پر انسانی بس میں ہوتا نہیں، اس کے لیے ایک لمبی ریاضت اور ایک لمبے مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس سلسلے میں یہاں استاد آپ کا، مرشد آپ کا کام آتا ہے، اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر جب مرشد سختی سے منع کرتا ہے کسی بات سے تو وہ بڑا برا لگتا ہے انسان کو، کہ میں تو اپنا دکھ لے کے ان کے پاس آیا ہوں اور یہ آگے سے مجھے ڈانٹ رہے ہیں، وہ ڈانٹ ڈپن نہیں ہوتی، میں بھی کبھی ایسے ہی سمجھتا تھا، بہت ڈانٹ کھائی اپنے مرشد صاحب سے، بہت جوتے کھائے ہیں، اور دو موقعوں پر تو بڑے باعزت طریقے سے حجرے سے نکال دیا گیا کہ نکل جاؤ یہاں سے، دوبارہ نہ آنا، حکم کی تعمیل کی، باہر نکل کے جا کے گلی کے کونے پہ کھڑے ہو گئے، پانچ منٹ پھر بلوا لیے کہ وہاں کھڑا ہوگا، بلا لاؤ اس کو. تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ میں تو اپنا دکھ لے کے آیا، مجھ کو آگے سے ڈانٹ پلا رہے ہیں کہ اگر یہی کرنا تو چھوڑ دو اسے علم کو. وہ ڈانٹ نہیں ہوتی، وہ انسان کو سیدھی راہ پہ رکھنے کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹریک سے نہ اترنے پائے، ڈیریل نہ ہو بندہ. ورنہ ہوتا یہی ہے کہ اپنی خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے کہ میرے پاس تو روٹی نہ رہی کھانے کو، کیا میں پہلے بہتر نہیں تھا؟ یہ کہیں ایسا تو نہیں میں غلط پڑھ رہا ہوں، جو رسک آتا ہوا ہی رک گیا ہے میرا؟ بالکل ایسا نہیں. اگر ہم قرآن پاک کو دیکھ لیں، اس کو ذرا سا ریکال کر لیا کریں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا قرآن پاک میں، تو سمجھ آ جائے گا کہ جس جس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں اس کا ذکر کہیں کسی نہ کسی شکل میں قرآن پاک میں موجود ہے. تو وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں اور تو ہمارا ہے، اللہ انہیں ضرور آزماتا ہے. بغیر انہیں آزمائے اس بات پہ یقین نہیں کرتا، وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کتنا میرا ہے جس کا یہ دعویٰ کر رہا ہے. تو پھر وہاں وہاں سے آزماتا ہے جہاں سب سے زیادہ تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے انسان کو. یہ الفاظ قرآن کے نہیں ہے، میں ایکسپلین کر رہا ہوں اس کو. تو وہ پھر انسان کو آزماتا ہے اور وہیں پہ تکلیف دیتا ہے، وہیں پہ چوٹ لگاتا ہے ویئر اٹ ہرٹس موسٹ، اور پھر دیکھتا ہے کہ اس تکلیف کے جواب میں وہ بندہ اب بھی مجھے اسی خلوص اور محبت سے پکار رہا ہے یا گلے شکوں پہ شروع ہو گیا. اور ایک بات یاد رکھی، پہلے بھی میں شاید دو موقعوں پہ کہہ چکا کہ گلا شکوہ صرف یہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چٹھی لکھیں یا ٹیلی فون کریں کہ رب تعالیٰ یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ نہیں. اگر میں کسی غیر اللہ کے پاس دوڑا جا رہا ہوں اور یہ کہنے کہ جناب یہ دیکھیے میرے بیٹے نے بڑی محنت کی تھی، وہ پھر فیل ہو گیا، تو دعا کیجئے وہ پاس ہو جائے، میرے نزدیک یہ بھی گلا شکوہ ہے. بات یہ ہے کہ مجھ کو یہ شک کیوں پیدا ہوا جبکہ میرے رب کا وتیرہ یہی ہے کہ وہ کسی کی محنت اپنے ذمہ نہیں رکھتا. ہر شخص کی محنت کا انعام اس کو اس کی محنت سے کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے. تو مجھے یہ شک کیوں ہوا کہ میرے بیٹے نے محنت کی اور وہ پھر فیل ہو گیا؟ در حقیقت میں شک کر رہا ہوں اپنے رب کے اس وتیرے پر کہ وہ کسی کی محنت اپنے ذمے نہیں رکھتا. تو یہ شبہ تو آنا ہی نہیں چاہیے. ایک آٹومیٹک پروسیس کے تحت میرے ذہن کو چاہیے، اگر وہ پوری طرح ٹرینڈ ہے، کہ وہ مجھے یہ بات واضح کر دے کہ ضرور تمہارے بیٹے کی محنت میں کہیں کوئی کسر تھی جو یہ پاس نہیں ہو سکا. ورنہ میرے رب تو اتنا مہربان ہے کہ وہ تھوڑی سی محنت کا اجر بے پناہ دیتا ہے. تو یہ کیسے ہے کہ اس نے محنت کی ہوتی اور وہ پاس نہ ہوتا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ میری رب کی سنت کے خلاف ہے. تو یوں میں کسی کے پاس جاؤں گا نہیں یہ کہنے کے ساتھ میرے بیٹے نے بڑی محنت کی تھی پھر بھی فیل ہو گیا، آپ دعا کیجئے وہ پاس ہو جائے. اگر میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اس کا ہر فیصلہ میرے بہترین مفاد میں ہوتا ہے، تو اگر میرے گھر میں دو دن فاقے آ گئے اور میری اولاد دو دن سے بھوکی بیٹھی ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کسی کے پاس جاؤں یہ کہنے کہ دعا کر دیجئے کہ میری اولاد فاقے سے اللہ تعالیٰ رزق دے دے. کیا معاذ اللہ میں اس کے رازق ہونے پہ شک کر رہا ہوں؟ معاذ اللہ مجھے یہ شک ہے کہ اس کا کوئی فیصلہ میرے مفاد کے خلاف ہو گیا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. میرا ذہن اگر پوری طرح ٹرین ہے، میرے مرشد نے مجھ پہ محنت کی ہے، تو یہ میں کہنے جاؤں گا ہی نہیں. اگر میری ٹرانسفر ہو گئی بلوچستان کے کسی دور افتادہ شہر میں، کوتفتان پر مجھے لے جا کے گورنمنٹ بٹھانا چاہتی ہے کہ تم یہاں ڈیوٹی کرو، وہاں نہ کوئی دفتر ہے نہ کچھ ہے، اب تو سنا آبادی بہت ہو گئی. ایک زمانے میں میں وہاں سرکاری ڈیوٹی کے سلسلے میں گیا تھا 74 میں، تو سوائے چٹانوں کو اور کچھ تھا نہیں، اور جہاں ایران اور پاکستان کا بارڈر ملتے ہیں وہاں دو بروہیوں کے ہوٹل تھے جن میں میل سے بالکل سیاہ ہوئے ہوئے بینچ پڑے ہوئے تھے، और उन मैल से स्याह हुए बेंचों पर एक बिस्तर बिछा था मक्खियों का, जिनको बैठने के लिए बाकायदा हाथ से हटाना पड़ा था। तो अगर वो कोहतफ्तान में ड्यूटी लगा दे गवर्नमेंट मेरी, तो मैं दौड़ा चला जाऊं अपने बॉस के पास कि साहब ये आपने मुझे कहां ट्रांसफर कर दिया, क्या होगा मेरा वहां, मैं पानी कहां से पीऊंगा क्योंकि पानी नहीं है वहां। जब ये ईमान है मेरा कि रब का हर फैसला मेरे बेहतरीन मुफाद में है, तो फिर मैं क्या दौड़ा चला जा रहा हूं दुआ कराने के साहब कोहतफ्तान मेरी ट्रांसफर हो गई। ट्रांसफर हो गई, हंसी खुशी कबूल करो, बिल्कुल जनाब जरूर जाऊंगा मैं, क्यों नहीं जाऊंगा। तो ये जहन की ट्रेनिंग जब हो जाती है और दिल में ईमान पुख्ता हो जाता है, तो वो रब ताला वो फिर वहां वो आजमा रहा होता है। तो इल्म हासिल करने की राह में दर हकीकत दिखते नहीं है, वो ट्रेनिंग का हिस्सा है।